کو پہنچانے اور آپ کی راہ کو جاری رکھنے کی ذمہ داری آپ کے حواریوں نے اٹھائی. ان حواریوں میں ایک پتروس یا وہی شمعون تھا جو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا تھا. اس نے عوام کی ہدایت کی ذمہ داری سنبھالی. اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حواریوں کو بنی اسرائیل میں روانہ کیا تاکہ وہ انہیں انجیل میں موجود بشارت سنائے. سامعین, میں ایک بار پھر آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس اول العزم پیغمبر کی تواضع انکساری کے سلسلے میں ایک داستان پر اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. سامعین, ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ میری ایک خواہش ہے, اگر تم لوگ وہ پوری کرنے کا وعدہ کرو تو میں بیان کروں. حواریوں نے کہا, اے اللہ کے نبی, آپ جو بھی حکم کریں گے ہم انجام دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک ایک کے پیر دھونے شروع کر دیے. حواریوں کو سخت تکلیف اور شرمندگی ہوئی, لیکن چونکہ وہ حضرت عیسیٰ کی خواہش ماننے کا وعدہ کر چکے تھے اس لیے کچھ بول نہ سکے. یہاں تک کہ آپ نے اپنے تمام حواریوں کے پیر دھو ڈالے. جب آپ سب کے پیر دھو چکے تو حواریوں نے پوچھا, اے اللہ کے نبی, آپ ہمارے استاد ہیں, مناسب تو یہ تھا کہ ہم آپ کے پیر دھوتے نہ کہ آپ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کام اس لیے کیا تاکہ تمہیں سکھاؤں کہ جو لوگوں کی خدمت کرے وہ تمام لوگوں سے زیادہ عالم ہے. میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ تواضع انکساری انجام دے سکوں اور تم تواضع انکساری کا درس حاصل کر سکو, اور میرے بعد جب دوسروں کو تعلیم دو اور ان کی ہدایت کرو تو تواضع انکساری سے پیش آؤ اور مخلوق خدا کی خدمت کرو. در حقیقت علم و حکمت تواضع انکساری سے بڑھتی ہے نہ کہ تکبر سے, جس طرح کی گھاس نرم زمین میں اگتی ہے نہ کہ سخت زمینوں اور سنگلاخوں میں. Oh,
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہر انسان بظاہر بہت اچھا، نیک اور عاقل نظر آتا ہے، لیکن جب انسان غصے میں آتا ہے تو اس کی اصل حقیقت اور شخصیت سامنے آ جاتی ہے۔ ہر کام کا ایک خاص وقت اور موقع ہوتا ہے، اسی لیے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں مختلف کاموں کو ان کی اہمیت کے لحاظ سے درجہ بندی کرتے ہیں اور زیادہ ضروری کاموں کو پہلے انجام دیتے ہیں۔ دینی معاملات میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ مستحق کام پر واجب امور کو ترجیح دینی چاہیے، اور اگر ضروری ہو تو مستحب کو ترک کر دینا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ اتنے مستحبات انجام دیتے ہیں کہ یا تو واجبات بالکل ہی چھوٹ جاتے ہیں یا ان کی ادائیگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ انسان بہت محنت اور مشقت سے رزق کماتا ہے، اس محنت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے صحیح طرح سے خرچ کیا جائے، لیکن اگر انتہائی مشقت کے بعد مال حاصل کرے اور اپنی فضول خرچی میں اسے اڑا دے تو اسے کسی طور پر بھی عقل مند نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح انسان کی عزت اس کے مال سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ عزت اور مقام برسوں کی کردار سازی کے بعد حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی عزت پر بیجا حرف آئے اور وہ اپنا دفاع بھی نہ کرے تو اس سے زیادہ بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بیوقوف وہ ہے جو اپنے مال میں حماقت کا ثبوت دے، اپنی عزت بچانے میں سستی کرے، جب اسے برا بھلا کہا جائے تو جواب نہ دے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جس طرح ایک انسان اپنی کھیتی میں محنت اور مشقت کرتا ہے، یہ محنت اور مشقت بعد میں آنے والے فائدے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ مومن بھی اس دنیا سے فائدے اٹھاتا ہے اور ناپائیدار لذت کو کبھی دنیا اور آخرت میں حاصل ہونے والے فائدے پر ترجیح نہیں دیتا، لیکن کفران نعمت کرنے والا کافر اپنی ظاہری لذت کو حاصل کر لیتا ہے لیکن حقیقی فائدہ اسے نظر نہیں آتا۔ اسی لیے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مومن دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے یعنی آخرت کے لیے زاد راہ حاصل کرتا ہے، اور کافر اس سے صرف لذت اٹھاتا ہے۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کا آغاز حسب معمول ایرانی اخبارات کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ پہلے روزنامہ جم کی بعض اہم سرخیاں۔ علاقائی تعاون کی راہ میں ایران اور سعودی عرب کے نئے اقدامات۔ یمنیوں نے ثابت کر دیا کہ ان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، سید عباس عراقچی۔ اور شام میں امریکہ کا ایک بار پھر ہوائی حملہ۔ اور یہ ہیں روزنامہ کیہان کی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران یمنی عوام اور استقامتی محاذ کی بھرپور حمایت کرتا ہے ایرانی وزیر خارجہ۔ اسرائیل اور ترکیہ شام میں سرحدوں میں تبدیلی اور علاقوں پر قبضہ کرنے میں مصروف۔ پے در پے دھماکوں سے اسرائیل ہل گیا۔ اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں پاکستان۔ اخبار جنگ نے یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ مسیحی برادری قوم کے لیے فخر اور طاقت کا باعث ہیں آرمی چیف۔ وزیراعظم کی ہدایت پر پاراچنار میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ بانی پی ٹی آئی نے دو نقاط پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا کہا ہے۔ جنوبی وزیرستان انٹیلیجنس آپریشن میں 13 خوارج ہلاک۔ آذربائیجان کا مسافر طیارہ قزاقستان ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ۔ دنیا بھر میں کرسمس کی تقریبات کا سلسلہ جاری۔ اور ایران کا اسماعیل ہنیہ کے قتل پر اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا عندیہ۔ اور اب روزنامہ جسارت کی سرخیاں۔ سال 2024 میں اسلام آباد میں 163 شہری قتل۔ پاکستان غم کی اس گھڑی میں آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے وزیر اعظم شہباز شریف۔ کورم شاہ کو محفوظ بنانے کے لیے 400 پولیس اہلکار بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ حکومت میں ہونے کے باوجود نون لیگ کو پذیرائی حاصل نہیں، شاہد خاقان عباسی۔ اور کمیٹی بالکل بااختیار ہے لیکن فیصلے عمران خان کو کرنے ہیں۔ اور سامعین، اخبار جسارت نے اداریہ لکھا، عنوان ہے سیاسی کارکنوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں۔ اخبار لکھتا ہے اطلاعات ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو فوجی عدالتوں میں سزا سنانے کے بعد ان کی جیل منتقلی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ 11 مجرموں کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جیل منتقل کیے گئے 7 مجرموں کو 10 سال قید با مشقت، 2 مجرموں کو 6 سال، 1 کو 4 سال اور 1 کو 2 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ واضح رہے کہ 9 مئی 2023 کے بعد پاکستان میں فوجی تنصیبات پر حملوں اور توڑ پھوڑ کے واقعات پیش آئے۔ ان واقعات میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات فوجی عدالتوں میں بھیجے گئے۔ 21 دسمبر 2024 کو پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے ایک بیان میں کہا کہ یہ سزائیں تنبیہ ہیں کہ مستقبل میں کبھی قانون کو ہاتھ نہ لیں، اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام جو چند مفاد پرستوں کے ہاتھوں استحصال کا شکار ہوتے ہیں۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ 13 دسمبر 2024 کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے فوجی عدالتوں میں زیر التوا مقدمات میں سے 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دی تھی، جس کے بعد یہ سزائیں سنائی گئیں۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کے ساتھ رکنی لارجر بینچ نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے عدالت عظمیٰ میں زیر التوا مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ جن ملزمان کو سزاؤں میں رعایت مل سکتی ہے وہ دے کر رہا کیا جائے، اور جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنا کر جیلوں میں منتقل کیا جائے۔ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلانے سے متعلق پارلیمان نے قرارداد منظور کی تھی، جس کے بعد وفاقی حکومت نے ان افراد کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں بھیجنے کی منظوری دی تھی۔ ادھر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے فوجی عدالت کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب فوجی عدالتوں کی جانب سے شہریوں کو سزا سنائے جانے پر یورپی یونین کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور سامعین، آئیے چلتے ہیں ہندوستان کی جانب۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی تنظیم کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کابینہ کی بیٹھک میں 10 تجاویز پر لگی مہر، ریاستی ملازمین کو ملا 9.5 کا تحفہ، اور مہنگائی الاؤنس میں 3% اضافہ۔ سنبھل شاہی جامع مسجد کی سروے رپورٹ تیار، عدالت میں جنوری کے پہلے ہفتے میں ہوگی پیش۔ ہم دمشق میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں ایران۔ اسرائیل نے بالآخر حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کے تہران میں قتل کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اور اب ہندوستان ایکسپریس کی سرخیاں۔ NDA نتیش کمار کی قیادت میں بہار اسمبلی انتخابات لڑے گی JDU۔ مودی نے بجٹ سے قبل نامور ماہرین اقتصادیات اور مفکرین سے بات چیت کی۔ اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے کا کیا اعتراف۔ اسرائیلی فوج کے مظالم جاری، غزہ کے زخمیوں کا علاج کرنے والا ڈاکٹر گرفتار۔ شام کی یکجہتی کا تحفظ، ترکیہ کی اہم ذمہ داری ہے اردوغان۔ اور سامعین، اسی اخبار نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے پوپ کو بھی آنکھیں دکھاتے۔ اخبار لکھتا ہے 21ویں صدی کا آغاز ہی ظلم و بربریت کے ساتھ ہوا، اس بربریت کا خاص نشانہ بنیادی طور پر اور عالمی سطح پر مسلمان ہی بنے ہیں۔ یہ تمام واقعات انتہائی خونریز اور انسانیت کے لیے شرمناک ہیں، لیکن اسے کیا کیجیے۔ انسانیت کے علمبرداروں کو اس پر ذرا بھی شرم نہیں آتی، بلکہ وہ پوری بے شرمی کے ساتھ اپنے عمل میں مصروف رہے ہیں، بلکہ اس درندگی کا دفاع کرنے اسے درست قرار دینے میں مصروف ہیں۔ مغربی ممالک مسلمانوں کے معاملے میں دوہرے معیار قائم کرتے ہیں، وہ عراق ہو، افغانستان ہو، یا پھر ابھی تازہ معاملہ غزہ پر اسرائیلی حملہ ہو۔ غزہ میں گزشتہ 2 سال کے دوران 50,000 افراد کی جان گئی، اتنا ہی نہیں جن کی جان گئی ان میں آدھے سے زیادہ بچے، عورتیں اور ضعیف ہیں۔ غزہ جو کبھی ایک خوبصورت شہر تھا، اسے ایک بڑے ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سینکڑوں لاشوں کے ان ملبوں میں دبے ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن حقوق انسانی کی حمایت کرنے والا امریکہ اسرائیل کو اس نسل کشی سے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو مزید خونریزی کے لیے ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ امریکہ کے دفاعی بجٹ میں اسرائیل کی فوجی مدد کے لیے بڑی رقم مہیا کرائی گئی، اور اسرائیل کا سراپا معصوموں کے خون سے لتپت ہونے کے باوجود امریکہ سینہ ٹھوک کر کہتا ہے کہ وہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے پابند عہد ہے. کوئی دن کوئی رات نہیں گزرتی جب اسرائیل غزہ پر حملہ نہیں کرتا اور وہاں کے لوگوں کو موت کے گھاٹ نہیں اتارتا. مزید سنگینی یہ ہے کہ وہ غزہ کے طبی نظام کو پوری طرح تباہ کر رہا ہے تاکہ زخمی ہونے والوں کو علاج کی بھی سہولت نہ ملے اور وہ دم توڑ دیں. سنیچر اتوار کو بھی یہ حملہ جاری رہا. اسرائیلی فوج نے غزہ کے دو اسپتالوں اور ایک پناہ گزی کیمپ پر حملے کر کے ایک روز میں 22 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے شمالی غزہ کے کمال الدین اسپتال کے اطراف فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا. غزہ سٹی کے نواحی علاقے دراج میں اسرائیلی فضائیہ اسکول میں قائم پناہ گزینوں کیمپ پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 8 فلسطینی شہید ہو گئے. الجزیرہ کے مطابق اس سے پہلے کیے گئے حملوں میں 14 فلسطینی شہید ہو گئے تھے. حملوں میں خاتون 3 بیٹیوں کے ساتھ جان گنوا بیٹھی. اسرائیلی فوج نے کمال الدوان اسپتال پر حملہ کر دیا. کمال الدوان اسپتال کے ڈائریکٹر حسام ابو صفیہ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اسپتال پر ایک غیر معمولی حملہ کیا گیا. اسرائیلی فوج نے بغیر کسی پیشگی انتباہ کے کمال الدوان اسپتال کو مختلف قسم کے ہتھیاروں سے نشانہ بنایا. آئی سی یو یونٹ کے ساتھ زچگی اور نرسنگ کے شعبوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران.
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران. عزیز سامعین, پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں غلام عباس حیدری کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. عزیز سامعین, گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر کے سربراہ عرفان جمال نے ایران اور پاکستان سے افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے بہترین حالات پیدا کرنے کا اعلان کیا. ان کے بقول جب وہ سرحد پر پہنچتے ہیں تو انہیں $350 ملتے ہیں اور اس کے بعد اس رقم میں اضافہ ہوتا ہے. یہ مدد انہیں ایک کمرہ کرائے پر لینے, کھانا خریدنے اور گھر تک آسانی کے ساتھ پہنچنے کے لیے دی جاتی ہے. مستقبل میں ہم ان لوگوں کے لیے پناہ گاہیں بنائیں گے اور گھر بنائیں گے تاکہ وہ اس میں سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. عرفات جمال نے افغان تارکین وطن کی اپنے ملک واپسی میں مدد کے لیے دوسرے ممالک کے تعاون کی ضرورت پر زور دیا اور امید ظاہر کی کہ مزید سرگرمیاں انجام دی جائیں گی, خاص طور پر خواتین اور بچوں کی مدد کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جائے گی. اقوام متحدہ کے اس رکن نے بتایا کہ ہم نے پہلے ہی ہیٹر, کمبل اور سردی میں استعمال ہونے والی دوسری چیزیں جیسی بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے مزید امداد حاصل کرنے کے لیے اہل خیر افراد سے مختلف درخواستوں کا اعلان کیا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ہم تمام مہاجرین خصوصاً افغان خواتین اور بچوں کے لیے مزید آسائش فراہم کرنے کے قابل ہوں گے. اس سے پہلے افغانستان کی نگراں حکومت کی وزارت برائے مہاجرین نے کہا تھا کہ وہ اپنے وطن واپس آنے والے تارکین وطن کو زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اس وزارت نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اس سال کے پہلے 8 مہینوں میں ایران, ترکیہ اور پاکستان سے 900,000 سے زائد افغان مہاجرین وطن واپس پلٹے ہیں. سامعین، گزشتہ ہفتے وزیر داخلہ کے مشیر اور اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت داخلہ کے غیر ملکی شہریوں اور تارکین وطن کے امور کے مرکز کے سربراہ نے اعلان کیا تھا کہ یہ وزارت غیر قانونی شہریوں کی شناخت اور ان کی روک تھام کے لیے بائیو میٹرک ٹیسٹ کا استعمال کرتی ہے اور انہیں ملک میں دوبارہ داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ نادر یار احمدی نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ ہم افغانستان میں ہونے والی پیش رفت سے لا تعلق نہیں رہ سکتے، مزید کہا کہ افغانستان میں جنگ سے متاثر ہونے والے لوگ ایران میں داخل ہوئے اور اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی انہیں سہولیات فراہم کی ہیں، لیکن اس وقت ملک کا انفراسٹرکچر کچھ مزید لوگوں کو جذب کرنے کی گنجائش نہیں رکھتا۔ غیر ملکی شہریوں اور تارکین وطن کے امور کے مرکز کے سربراہ نے کہا کہ ایران کی مشرقی سرحدوں پر غیر قانونی شہریوں کی بڑی موجودگی کو روکنے کے لیے دیواریں قائم کر دی گئی ہیں۔ نادر یار احمدی کے مطابق غیر قانونی شہریوں سے نمٹنے کے لیے نئی قانونی منظوریوں اور عدلیہ کی مدد سے دیگر قانونی اقدامات انجام دیے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے غیر قانونی مہاجرین کا بائیو میٹرک ٹیسٹ بشمول فنگر پرنٹ، آنکھ کی تصویر اور چہرے کا رجسٹریشن سرحدی اسٹیشنوں اور علاقوں پر کیا جاتا ہے اور ان کا ریکارڈ درج کیا جاتا ہے تاکہ منتقلی کے بعد وہ دوبارہ ملک میں داخل نہ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ہم غیر قانونی شہریوں کو ملک میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے دوسرے نئے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق اس سال کے آغاز سے اب تک دوغارون بارڈر ٹرمینل سے 437 ٹن سامان افغانستان کو برآمد کیا گیا ہے۔ شمال مشرقی ایران میں تائیبات کے کمشنر مہدی شیردل کے مطابق افغانستان کی ٹارگیٹ مارکیٹوں کو برآمدات کی اس مقدار میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 31% اضافہ ہوا ہے۔ ان کے مطابق 39,178 ایرانی اور افغانی ٹرکوں نے اس مقدار میں سامان منتقل کیا ہے، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں نقل و حمل کے شعبے میں 26% اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ تائیبات کے کمشنر نے دو غارون بارڈر ٹرمینل سے افغانستان کے لیے سامان کی ترسیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سال کے آغاز سے اب تک 41,603 ٹرکوں کے ذریعے 888,863 ٹن سامان اس ملک میں پہنچایا گیا ہے، جو کہ گزشتہ برس کے اسی عرصے کے مقابلے میں تھا۔ اس میں 125% اضافہ ہوا ہے۔ اسی عرصے میں افغانستان سے ایران کے لیے سامان کی ترسیل کی مقدار 65,594 ٹن تھی اور ہر قسم کا تعمیراتی سامان جیسے کہ سریاں، پٹرول اور مایا گیس افغانستان کو برآمد ہونے والی اہم ترین اشیاء میں شامل تھی۔ رواں سال کے آغاز سے اب تک افغانستان سے 63,054 ٹن سامان دوغارون تائیبات بارڈر ٹرمینل میں داخل ہوا ہے، جس میں گزشتہ برس کے اسی عرصے کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ مسافروں کے شعبے میں ڈرائیوروں سمیت 4,000 سے زائد افراد شامل ہیں۔ اس ٹرمینل میں مختلف انتظامی اور خدماتی محکموں کے مسافر اور ملازمین سفر کرتے ہیں اور ہر سال 10 لاکھ سے زائد مسافر قانونی طور پر دو غارون کراسنگ کے ذریعے ایران اور افغانستان کے دونوں ممالک میں داخل ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ دو غارون بارڈر اینڈ کسٹم ٹرمینل تائبہ شہر سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اور افغانستان سے ملحق ہے اور یہ ایران کے 5 بڑے اقتصادی ٹرمینلز میں سے ایک ہے۔ اس کسٹم کا سب سے بڑا کام بندر عباس کے راستے سامان کی ترسیل ہے۔ افغانی، پاکستانی اور بعض اوقات ہندوستانی تاجروں اور افغانستان کے دیگر ہمسایہ ممالک کا سامان خلیج فارس کے ممالک کے راستے بندر عباس اور بندر لنگے کسٹم اور وہاں سے سرکاری دوغارون ٹرانزٹ کراسنگ پر منتقل کیا جاتا ہے۔ سامین، گزشتہ ہفتے پاکستان کو مختلف واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے ایک اہم ترین پاکستانی حکومت کا پارہ چنار میں سیکیورٹی کے قیام پر زور دینا ہے۔ پاکستان کے سرحدی شہر پارہ چنار میں حالیہ بدامنی کے رد عمل کے بعد جہاں اس علاقے کی طرف جانے والی سڑکیں دہشت گرد حملوں کی وجہ سے تقریباً 70 دنوں سے زائد بند ہیں اور اس کے مکینوں کو ادویات سمیت بنیادی اشیاء کی شدید قلت کا سامنا ہے، پاکستان کے وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ پارہ چنار میں سیکیورٹی کا قیام اسلام آباد حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پارہ چنار کی شیعہ سیاسی و مذہبی جماعتوں اور تنظیموں نے بھی علاقے کی سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مجلس وحدت مسلمین کے عہدیداروں کے مطابق پارہ چنار اور صوبہ خیبر پختونخوا کے دیگر شہروں کے درمیان سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے پارہ چنار شہر کے مکین خوراک، ادویات اور دیگر بنیادی اشیاء کی کمی جیسے شدید مسائل سے دوچار ہیں۔ دریسنا پاکستان کے وزیر داخلہ نے جو پارہ چنار کی صورتحال کا جائزہ لینے کے ایجنڈے کے ساتھ سیکیورٹی میٹنگ میں شرکت کے لیے پشاور گئے تھے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی سے ملاقات کے دوران کہا کہ پارہ چنار میں استحکام اور سیکیورٹی کا قیام اہم اور حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی اور اس سلسلے میں پاکستانی حکومت اور سیکیورٹی ادارے انسداد دہشت گردی کے اداروں کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے میں مدد کریں گے۔ واضح ہے کہ پارہ چنار کے نواحی علاقے میں تقریباً 70 دن قبل ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں متعدد بسوں کے مسافروں کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے دوران کم از کم 55 افراد شہید ہو گئے تھے اور پاکستانی شیعہ جماعتوں نے ان جرائم کے مرتکب تکفیری عناصر کی نشاندہی کی تھی، جن کا مقصد ملک کی فضا کو خراب اور خطے کے امن و سکون کو تباہ کرنا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارتخانے کی میزبانی میں اسلام آباد میں قدیم رسم شب یلدا کا ایک خصوصی شاندار اجتماع منعقد ہوا، جس میں ترکمنستان، تاجکستان، قرقزستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکیہ اور عراق سمیت تہذیبی شعبے سے تعلق رکھنے والے سفیروں کے ایک گروپ نے شرکت کی۔ پاکستان میں ایران کے سفیر امیری مقدم نے اس تقریب میں کہا کہ یلدا کی قدیم رسم جو سال کی طویل ترین رات کو منائی جاتی ہے 7000 برس قبل کی ہے، اور یلدا کا جشن قدیم ایرانیوں کے عقائد میں روایتی تعلیمات کے مطابق سب سے اہم اور قیمتی جشن ہے۔ ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے مزید کہا کہ شب یلدا کے موقع پر ثقافتی شناخت، فطرت پر توجہ اور خاندان میں بزرگوں، خواتین اور بچوں کا احترام، میل جول، دوستی اور مہمان نوازی جیسی اقدار کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور آنے والی نسلوں کو منتقل کیا جاتا ہے۔ ایران کے سفیر امیری مقدم کے بقول یلدا ہم سب کے مشترکہ ورثے کے ایک حصے کے طور پر ایک ایسا جشن ہے جو قدیم زمانے سے مشترکہ تہذیب کے پورے علاقے میں منایا جاتا ہے، اور سن 2002 میں اس ثقافتی تقریب کو یونیسکو کے غیر محسوسی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں جمہوریہ تاجکستان اور ازبکستان کے سفیروں نے بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارتخانے کی میزبانی اور یلدا کی کوششوں کو سراہتے ہوئے اپنے ممالک میں اس قدیم رسم کی مشترکہ روایات کو بیان کیا۔ ان لوگوں نے ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اور تہذیب کے ممالک کی مشترکہ روایت کی طرف لوٹنے پر مزید کہا کہ یلدا کی تقریب کا انعقاد اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ ہم سب برائی اور روشن خیالی پر اچھائی کی فتح کا جشن منائیں گے۔ شب یلدا کے موقع پر ایران، تاجکستان اور ازبکستان کے ثقافتی نمائندوں اور شخصیات نے دستکاری، یادگاری سامان اور یلدا اسٹال لگایا اور اپنے ملکوں کی روایت کو حاضرین کے سامنے السلام نے پیش کیا اور اس کے بارے میں لوگوں کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ شب یلدا کا قدیم واقعہ ایرانی تہذیب کی شاندار روایات میں سے ایک ہے، جس کی جڑیں ایران، پاکستان اور وسطی ایشیائی ممالک میں مشترک ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ملک میں خصوصی اور مقامی رسم و رواج کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ پاکستان کے تاریخی شہروں بلتستان، گلگت اور کوئٹہ میں یہ شاندار ثقافت سال کی بڑی رات کے عنوان سے بھی موجود ہے، جسے مہفنگ یعنی شب چلہ تہوار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ملک کے بعض شہروں میں مقیم پاکستانی بھی اس رات کو سردیوں کی پہلی رات سمجھتے ہیں اور مہفنگ نامی روایتی تہوار کا انعقاد کر کے سردیوں کے موسم کا استقبال کرتے ہیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ڈی ایٹ اجلاس کے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات اور گفتگو کی۔ ایران کے صدر نے ڈی ایٹ کے اجلاس کے موقع پر پاکستانی وزیر اعظم سے ملاقات میں ایران اور پاکستان تعلقات کو دوستانہ اور برادرانہ قرار دیا اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید استحکام و تقویت کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے دہشت گردی سے مشترکہ طور پر نمٹنے اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو بھی اہمیت کا حامل قرار دیا۔ انہوں نے عالم اسلام میں اتحاد اور یکجہتی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کے موجودہ حساس بلکہ خطرناک حالات میں مسلم ممالک کے لیے ضروری ہے کہ مشترکہ ذر مبادلہ اور منڈیوں پر غور کریں اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دیں۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس اہم ٹارگٹ کے حصول کے لیے تمام اسلامی ممالک بالخصوص پاکستان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس موقع پر تہران اور اسلام آباد کے گہرے رشتوں پر زور دیتے ہوئے ڈی ایٹ اجلاس کو عالم اسلام کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔ انہوں نے صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی جانب سے پیش کردہ مشترکہ کرنسی کے ایجاد اور اسلامی ممالک کی مارکیٹ پر توجہ کا خیر مقدم کیا۔ شہباز شریف نے غزہ، لبنان، شام اور اس طرح اسلامی جمہوریہ ایران کے حدود پر صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے مشترکہ خطروں سے نمٹنے کے لیے امت اسلامیہ کے اتحاد اور تعاون میں اضافے پر زور دیا۔ اس موقع پر دونوں سربراہان مملکت نے تعطل کے شکار مشترکہ گیس منصوبے کا بھی جائزہ لیا۔ اس ملاقات میں پاکستان کے وزیر اعظم نے ایرانی عوام اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کو بھی تہنیتی مبارکبادی پیغام پیش کی۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی اور ایران کو بریکس میں رکنیت پر مبارکباد دی اور بریکس میں اسلام آباد کی رکنیت کے لیے تہران کی حمایت کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ڈی ایٹ ممالک کے 11th سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی خطے اور دنیا کے امن کے لیے اہم ہے، اس لیے غزہ میں جنگ فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سربراہی اجلاس کا موضوع 11th صدی میں ہماری اجتماعی خوشحالی کا واضح خاکہ ہے۔ پاکستان کی 60% سے زائد آبادی 30 سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ لاکھوں نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت اور سائبر سیکورٹی کے حوالے سے فنی تربیت فراہم کی گئی ہے۔ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی فری لانسر کی کمیونٹیز میں سے ایک ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے قاہرہ میں جی ایٹ سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات کی. موصولہ رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے پاکستان کے وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے ہونے والی اس ملاقات میں سیونی حکومت کی جارحیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے امریکہ اور بعض مغربی ممالک کی حمایت سے سیونی حکومت شام کے دفاعی اور اقتصادی ڈھانچے کو تباہ کر رہی ہے اور غزہ اور لبنان میں اپنے جرائم کو جاری رکھے ہوئے ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ شام کی موجودہ صورتحال اسلامی ممالک کو تقسیم کرنے کے امریکی اور صہیونی منصوبے کا نتیجہ اور دہشت گرد گروہ داعش کے مذموم رجحان کے دوبارہ پھیلنے کی بنیاد ہے. اس ملاقات میں پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے شام سمیت خطے کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ملک کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت کی. اسحاق ڈار نے فلسطین، لبنان اور شام کے حوالے سے اسلامی ممالک کے درمیان بات چیت کے سلسلے میں تعاون کو مضبوط بنانے پر زور دیا. فریقین نے عالم اسلام کے مشترکہ مفادات کے دفاع کے لیے اہم مسلم ممالک بالخصوص ایران اور پاکستان کے درمیان گہرے تعاون اور ہم آہنگی کی ضرورت پر بھی زور دیا.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے اس مرحلے میں ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی طرف سے عیسائیوں کے مذہبی پیشوا اور دنیا کے تمام موحدین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کی مبارکباد. غاصب صہیونی حکومت کی شام کے اندر جارحیت کا دائرہ وسیع، صہیونی فوجی ایک اور علاقے میں داخل، عام شہریوں پر حملے. اسماعیل ہنیہ کو تہران میں شہید کرنے کے اعتراف والے اسرائیل کے گستاخانہ بیان پر ایران کا شدید رد عمل. اقوام متحدہ اسرائیل کو لگام دے، ایرانی مندوب کا مطالبہ. غاصب اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں پر یمنی فوج کے مسلسل جوابی حملے، بیلسٹک میزائل سے تل ابیب لرز اٹھا. اور پاکستان کے علاقے پارا چنار میں پچھلے ڈھائی مہینے سے جاری انسانی بحران کے خلاف ملک گیر احتجاج اور دھرنے. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس اور دنیا کے تمام موحدین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت اور نئے عیسوی سال 2025 کی مبارکباد پیش کی ہے. ایران پریس کے مطابق صدر مملکت مسعود پزشکیان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور نئے عیسوی سال 2025 کے آغاز کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت باسعادت عدل و انصاف، امن اور آزادی سے ہمکنار ہونے کے لیے فرامین الہی اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی گراں قدر تعلیمات کی یاد دلاتا ہے. صدر مملکت نے مزید کہا کہ عصر حاضر میں انسانی مشکلات کو حل کرنے کے لیے نئے زاویہ نگاہ کی ضرورت ہے، اس لیے آج کا انسان انبیاء کرام علیہ السلام کی عظیم صفات پر غور و فکر کر کے انسانی کمال حاصل کر سکتا ہے. ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنے پیغام میں مزید کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ نئے عیسوی سال کے شروع میں ہم مظلوم اقوام خصوصاً فلسطین کی مظلوم قوم کو امن، سلامتی اور آزادی سے ہمکنار کرنے سے متعلق مؤثر اقدامات انجام پاتے ہوئے دیکھیں گے۔ خبر رساں ذرائع نے شام کی سرزمین پر غاصب صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کے جاری رہنے کا ذکر کرتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ اس حکومت کی افواج نے جنوبی شام کے ایک گاؤں سوسا پر حملہ کیا اور اس گاؤں کے لوگوں پر گولیاں برسائی ہیں۔ المیادین کے مطابق صہیونی حکومت کی افواج قنیطرا کے مضافات میں واقع گاؤں سوسا میں داخل ہو کر تباہ کن کارروائیاں انجام دے رہی ہے۔ خبر رساں ذرائع نے بتایا ہے کہ جارحے صہیونی فوج دو بلڈوزروں اور متعدد ٹینکوں کے ساتھ اس گاؤں میں داخل ہوئی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سوسا گاؤں کے مکینوں نے جب صہیونی فوج کی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنا شروع کیا تو صہیونی فوجیوں نے مظاہرین پر گولیاں چلائیں اور متعدد مظاہرین کو زخمی کر دیا۔ الجزیرہ چینل نے اطلاع دی ہے کہ صہیونی فورسز نے سوسا گاؤں میں اس کی نیوز ٹیم پر بھی گولی چلائی جو وہاں کی تازہ ترین صورتحال کی کوریج کر رہی تھی۔ گزشتہ جمعے کو صہیونی حکومت کے فوجیوں کے حملے کی مذمت کے لیے عوامی مظاہرے کیے گئے جس کے دوران قابض فوج کی گولی لگنے سے ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی انروا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی میں ہر گھنٹے ایک بچہ شہید ہوتا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی انروا کا کہنا ہے کہ غزہ پر صہیونی حکومت کی جنگ کے آغاز سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینی بچوں کی تعداد 14,500 ہو گئی ہے۔ دی گارڈین نے لکھا ہے کہ انروا نے جس کی مقبوضہ فلسطین میں سرگرمیوں پر اسرائیلی پارلیمنٹ نے پابندی لگا دی ہے، سوشل نیٹ ورک ایکس پر ایک پیغام میں یونیسیف حکام کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں ہر گھنٹے میں ایک فلسطینی بچہ مارا جاتا ہے۔ انروا نے زور دے کر کہا ہے کہ بچوں کا قتل بلا جواز ہے اور جو بچے بچ جاتے ہیں وہ بھی جسمانی اور جذباتی طور پر صدمے کا شکار ہوتے ہیں۔ انروا کے مطابق تعلیم سے محروم غزہ کی لڑکیاں اور لڑکے زندگی کے آثار تلاش کر رہے ہیں، یہ بچے خطرے میں ہیں، یہ اپنا مستقبل، اپنی زندگی اور اپنی امید گنوا رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کی طرف سے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے کی ذمہ داری قبول کیے جانے کے بعد ایران نے اقوام متحدہ سے اسرائیل کو لگام دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ صہیونی وزیر جنگ کی جانب سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے نام ایک مراسلے میں لکھا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے اس گھناونی حرکت کی ذمہ داری قبول کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ایران کا جوابی حملہ مکمل طور پر جائز تھا۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ صہیونی وزیر جنگ اسرائیل کاٹس نے کھلے عام اور مکمل بے شرمی کے ساتھ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی ذمہ داری قبول کی ہے جو ایران کے صدر کی حلف برداری کے پروگرام میں شرکت کے لیے تہران آئے ہوئے تھے۔ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کے ایک رکن کی سرزمین پر کسی سیاسی رہنما کے قتل کا اعتراف اس بات کی علامت ہے کہ صہیونی حکومت ایک سرکش حکومت ہے جسے اس کے دہشت گردانہ اور جارحانہ اقدامات کے لیے ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس اعتراف کے بعد 1 اکتوبر 2024 کو ایران کی جوابی کارروائی یا وعدہ صادق 2 آپریشن کے قانونی اور جائز ہونے کا ثبوت ایک بار پھر سامنے آ گیا ہے اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اسرائیل کی دہشت گرد اور غاصب حکومت علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے جسے لگام دینے کی سخت ضرورت ہے۔ شام میں بشار اسد حکومت کے خاتمے کے بعد محمد الجولانی کے عناصر کی حمایت سے دیرہ زور کے اطراف میں داعش دہشت گرد گروہ نے ایک بار پھر عام شہریوں کا قتل عام اور انہیں اغوا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ شامی ذرائع نے بتایا ہے کہ بشار اسد حکومت کی برطرفی کے بعد دیر ازور کے مختلف علاقوں میں داعش کے دہشت گردانہ اقدامات تیز ہو گئے ہیں۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ داعش دہشت گردوں نے دیر ازور کے دو دیہاتوں پر حملہ کر کے 3 شامی شہریوں کو قتل اور 4 کو زخمی کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق داعش دہشت گرد تحریر شام کی جانب سے کسی طرح کا رد عمل سامنے نہیں آنے کے باعث شامی شہریوں کو اغوا کر رہے ہیں اور پھر ان کے گھر والوں سے بھاری رقم وصول کرتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں۔ بعض خبروں میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے تحریر شام کے افراد نے داعش کے عناصر کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں گروہوں میں کوئی خفیہ ڈیل ہوئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج نے تل ابیب کے مرکز میں ایک فوجی ہدف کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی قوم کی حمایت اور غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم نیز یمن کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں یمن کی مسلح افواج نے تل ابیب کے یافا علاقے میں صہیونی فوجی ٹھکانے پر فلسطین 2 ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے تل ابیب کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ غزہ کے خلاف جارحیت بند اور غزہ کا محاصرہ ختم ہونے تک غاصب صہیونی حکومت کے خلاف حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے ہفتے کے روز بھی ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ یمنی مسلح افواج نے فلسطین 2 ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے تل ابیب کے یافا علاقے میں ایک فوجی اڈے کو تباہ کر دیا ہے۔ جمہوریہ آذربائیجان کا مسافر طیارہ جو باکو سے روس کے شہر گروزنی جا رہا تھا، آج بدھ کو قزاقستان کے جنوب مغرب میں واقع شہر اقتاو میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ارنا کے مطابق آذربائیجان ایئر لائن کی پرواز 8432 کے قزاقستان میں حادثے کے بعد طیارے میں آگ لگ گئی، تاہم امدادی ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا۔ اس حادثے میں 40 سے زیادہ مسافروں کی موت ہو گئی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طیارہ راستے سے منحرف ہو گیا اور تیزی کے ساتھ زمین کی طرف آ رہا ہے۔ آذربائیجان ایئر لائن کے بیان میں کہا گیا ہے کہ قزاقستان کی ہنگامی صورتحال کی وزارت کے 52 کارکنوں اور ساز و سامان کے 11 یونٹ علاقے میں بھیجے گئے۔ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق اس طیارے میں 67 مسافر اور عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ قزاقستان کے وزیر صحت نے صحافیوں کو بتایا کہ طیارے کے اس حادثے میں 6 مسافر بچ گئے، تاہم بعد میں قزاقستان کی ہنگامی امور کی وزارت نے زندہ بچ جانے والوں کی تعداد 25 بتائی ہے۔ حادثے کی وجہ ابھی معلوم نہیں ہو سکی ہے، تاہم بعض خبروں میں بتایا گیا ہے کہ پرندہ ٹکرانے کے باعث طیارے نے ہنگامی لینڈنگ کی تھی۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغا میں سیکورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے نتیجے میں 13 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آپریشن میں سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ یہ آپریشن 24 اور 25 دسمبر کی درمیانی رات میں کیا گیا۔ ہلاک خوارج سیکورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ ISPR کے مطابق علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ منگل کے روز پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کابینہ اجلاس میں کہا تھا کہ جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستان میں پارا چنار محاصرے کے خلاف اور عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاجی دھرنے شروع ہو گئے ہیں۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے چیئرمین سینیٹر علامہ راجہ راجہ ناصر عباس جعفری کی اپیل پر پاکستان بھر میں احتجاجی دھرنوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ احتجاجی دھرنے پارا چنار میں جاری احتجاجی دھرنے سے منسلک ہیں۔ جب تک پارا چنار میں جاری احتجاجی دھرنے کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے، تب تک کراچی اور لاہور سمیت پاکستان کے دیگر شہروں میں احتجاجی دھرنوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مجلس وحدت مسلمین اور امامیہ اسٹوڈینٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام لاہور پریس کلب کے سامنے سانحہ پارا چنار کے خلاف احتجاجی دھرنے میں کارکنوں سمیت خواتین اور شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہے، جبکہ پاکستان کے صوبہ سندھ اور کراچی ڈویژن کی جانب سے نمائش چورنگی پر پرامن احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ احتجاجی دھرنے میں بزرگ عالم دین خطیب اہل بیت علامہ سید حسن ظفر نقوی، علامہ صادق جعفری، علامہ مبشر حسن سمیت علماء کرام و مومنین و مومنات کی بڑی تعداد سخت سردی کے موسم کے باوجود شریک ہے۔ مظاہرین نے پارا چنار میں پرتشدد واقعات میں انسانی جانوں کے ضیاع کی مذمت کی اور حکومت سے پارا چنار روڈ کھولنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے پارا چنار میں ادویات، کھانے پینے کی اشیاء کی قلت اور امن و امان کے قیام میں حکومت کی ناکامی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دو مہینے سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود پارا چنار کے راستے بند ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ امن و امان کے قیام میں وفاقی اور صوبائی حکومت کی ناکامی کی وجہ سے پارا چنار کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے۔ پارا چنار میں لوگ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت اور ادویات کی عدم دستیابی کی وجہ سے جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ واضح رہے کہ 21 نومبر کو پارا چنار پشاور روڈ پر چند گاڑیوں پر دہشت گردوں کے حملے میں دسیوں افراد شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستان نے افغانستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے کئی اڈوں کو تباہ کرنے اور بعض عناصر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس پر طالبان انتظامیہ نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے ملک کے معتبر سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے تصدیق کی ہے کہ گزشتہ ایک سال کے اندر افغانستان کے اندر پاکستان کا یہ دوسرا حملہ ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی کے اڈوں کے خلاف کامیاب کارروائی کی گئی ہے، جس میں انہیں بھاری نقصان ہوا ہے اور اس گروہ کے کچھ اہم عناصر ہلاک ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے فضائی حملے میں تحریک طالبان پاکستان کے کم سے کم 30 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان کے سیکورٹی ذرائع کے دعوے کے برخلاف کابل نے افغانستان کے اندر پاکستان کے ہوائی حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے فضائی حملے میں کئی عام شہری مارے گئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان کے اس حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا اور اپنے ملک و سرزمین کا دفاع کرنا ہمارا مسلمہ حق ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب اب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا سہارا دیا اس کے نقش قدم نے اسی کی توجہ اسی کے کرم نے زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اسی کی محبت ہے ایمان کامل اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا
بول. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامع نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم